الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم میں سے سورہ انفال کی آیت نمبر 28 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. یہی الفاظ کم و بیش ایک مختصر یا تھوڑے سے فرق کے ساتھ سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 میں بھی آئے ہیں. یہاں سورہ انفال کی آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, اور جان لو کہ بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد وہ فتنہ ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس اجر عظیم وہ تیار ہے. قرآن حکیم میں یہ موضوع بار بار آیا ہے کہ یہ دنیا ایک حقیقت تو ہے لیکن اصل حقیقت نہیں ہے, یہ دار الامتحان ہے, عارضی ہے, فانی دنیا ہے, اور یہاں اللہ نے بندوں کو امتحان کے لیے بھیجا ہے. اسی امتحان کے تعلق سے اس دنیا میں کچھ محبتیں ہیں, کچھ علائق دنیاوی ہیں, کچھ ایسے متعلقات ہیں کہ جن کے ساتھ ہی انسان نے زندگی گزارنی ہے. البتہ ان سب کے بارے میں قرآن حکیم یہ تصور دیتا ہے یہ سب بطور آزمائش تمہیں عطا کیے گئے, اور تم کیا عمل کرتے ہو اس دنیا میں رہتے ہوئے ان متعلقہ امور کے حوالے سے, ان علائق دنیاوی کے حوالے سے تمہارا طرز عمل کیا ہے, اسی پر کل آخرت میں فیصلے ہونے ہیں. یہاں فرمایا کہ وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, اور جان لو کہ بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد وہ فتنہ ہیں. فتنہ کی وضاحت آگے ہوگی انشاءاللہ. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس اجر عظیم تیار ہے. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 28 ہے. سورۃ الانفال مدنی سورت ہے اور غزوہ بدر کے حوالے سے تفسرہ اور تفسیرات اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائی. اس آیت سے قبل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہ کی جائے اور آپس کے معاملات میں خیانت نہ کی جائے, یہ تقاضا بیان ہوا. اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے. تو پچھلی آیت میں بھی اللہ کا تقاضا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا, اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے خیانت نہ کرنا, آپس کے معاملات میں خیانت نہ کرنا, اور اگلی آیت میں بھی عمل کے اعتبار سے پوری زندگی بھر کا تقاضا ہے اور وہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا. درمیان میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ مال, یہ اولاد, یہ فتنہ ہے. اسی حوالے سے چند باتیں آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم یاد دہانی کے طور پر سمجھیں گے. سب سے پہلی بات وہ ہے فتنہ کسے کہتے ہیں. عربی زبان کا لفظ ہے, قرآن کریم میں جا بجا استعمال ہوا, اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن عربی میں جب قرآن پاک میں استعمال ہوا تو کئی معانی میں استعمال ہوا. مثلا نمبر ایک, فتنہ کا ترجمہ ہے آزمائش یا امتحان. نمبر دو, فتنے کا لفظ قرآن کریم میں عذاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. سورہ انفال ہی میں ذکر آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, سورہ انفال کی آیت نمبر 25 میں, کہ ڈرو اس فتنے یعنی عذاب سے جو تم میں سے خاص لوگوں پر ہی نہیں آئے گا. جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو عام طور پر آتا ہے وہ. اور سورہ اعراف میں وہ جو اصحاب سبت کا ذکر آتا ہے, وہاں ذکر آتا ہے کہ جو نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں وہ عذاب سے بچائے جاتے ہیں. جہنم کے عذاب کے حوالے سے بھی ذکر آتا ہے یوم ہم علی ناری علی ناری یفتنون, وہ جہنم کی آگ کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے, جلائے جائیں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. یفتنون کا لفظ وہاں پر استعمال ہوا, اس کی تھوڑی وضاحت ابھی آگے اور آئے گی. تو فتنے کا لفظ آزمائش کے معنی میں آتا ہے. نمبر دو, فتنے کا لفظ عذاب کے لیے بھی آتا ہے. اور نمبر تین, فتنے کا لفظ اسباب عذاب کے لیے بھی آتا ہے. عذاب کی کیا وجوہات بنتی ہیں, کیا عذاب کے اسباب بنتے ہیں, فتنے کا لفظ ان اسباب یا وجوہات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ مال اور اولاد فتنہ ہے، یہاں یہ پہلے مفہوم میں آ رہا ہے، کیونکہ بقیہ مفہوم بھی اس پر اپلائی ہوتے ہیں، اس معنی میں کہ یہ مال تمہیں دیا گیا، یہ اولاد تمہیں دی گئی، یہ فتنے کے لیے ہے، یہ آزمائش کے لیے ہے۔ اچھا، وہ جو جہنم کے عذاب کا ذکر ہے، یفتنون، وہ تو آگ میں ڈالا جائے گا، اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے، لیکن فتنے کے لغوی مفہوم میں آگ میں ڈالا جانا بھی شامل ہے۔ جیسے کہ دھات کو سونا ہے چاندی ہے، آگ میں تپایا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے، پھر وہ جو اصل شے ہے، اصل دھات، وہ الگ ہو جاتی ہے اور کھوٹ الگ ہو جاتی ہے۔ تو آگ میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ کھرے کھوٹے کا فیصلہ کرنے کے لیے، یا کھرے کھوٹے کے نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو فتنے کا لفظ، آزمائش میں ڈالا جانا، اللہ کھرے کھوٹے کو الگ کر دے گا۔ کون ہے جو واقعتاً اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے؟ کون ہے واقعتاً جو تقویٰ کے تقاضوں پر عمل کرنے والا ہے؟ اور کون ہے محض جو دعوے کرنے والا ہے، نعرے لگانے والا ہے، اور اس امتحان میں ناکام ہو جانے والا ہے؟ تو فتنہ آزمائش کے معنی میں، یہ کسوٹی بھی کہا جاتا ہے، کسوٹی ہوتی ہے پرکھنے کے لیے۔ تو اللہ نے مجھے آپ کو امتحان میں ڈالا ہے، کون اس کے فرما بردار ہیں، کون اس کے نافرمان ہیں، یہ امتحان ہے جو اس دنیا میں میرا اور آپ کا لیا جا رہا ہے۔ یہ تو پہلی بات تھی فتنے کے مفہوم کے اعتبار سے۔ دوسری بات، مال اور اولاد کا یہاں پر ذکر ہے، جس پر آگے مزید بات ہم کریں گے۔ البتہ مال اور اولاد یہ دو بڑی بڑی علامات ہیں دنیا کی محبت کی۔ اصل تو دنیا ہے جس میں اللہ نے مجھے اور آپ کو بھیجا، لیکن اس دنیا کے بارے میں جا بجا قرآن کریم مختلف پہرایوں میں اس کی مذمت بھی کرتا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کم از کم تین مرتبہ یہ بات قرآن پاک میں آئی کہ دنیا کی زندگی تو کیا ہے، یہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کی محبت کی دو بڑی بڑی علامات، یہ مال اور اولاد، انہی میں انسان کا امتحان ہے۔ اس دنیا میں اگر ڈوب گئے تو ناکام ہو جائیں گے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال اس کی دی ہے کہ کشتی جو ہے وہ پانی میں چلتی ہے، مگر کشتی کا بقدر ضرورت حصہ پانی میں رہے تو چلے گی، زیادہ حصہ اندر جائے گا تو وہ ڈوب جائے گی۔ تو دنیا میں بقدر ضرورت رہنا ہے، زیادہ اندر جائیں گے تو ڈوب جائیں گے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو مال اور اولاد کیا ہے؟ یہ تمہیں عطا کر کے تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے ہو رہتے ہو یا نہیں۔ اللہ کو ترجیح اول کے طور پر سامنے رکھ کر اس کی بندگی کے تقاضے بجا لاتے ہو یا نہیں۔ تو اس اولاد اور مال کا ذکر کر کے دنیا کی محبت کی دو بڑی بڑی علامات کا ذکر ہے، ورنہ اصلاً دنیا کی محبت کا تذکرہ آ رہا ہے کہ جس میں ڈوب کر بندہ اللہ کے احکام اور اس کے تقاضوں کو فراموش کرتا ہے۔ تیسری بات، اب آئیے اسی دنیا کے بارے میں یاد دہانی کے طور پر چند باتیں۔ ایک بات تو آ گئی کہ دنیا کی زندگی، ومل حیات و دنیا اللہ متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی دھوکے اور فریب کے سوا کچھ نہیں۔ ہاں، اس دنیا کی اہمیت صرف ایک اعتبار سے ہے، باقی تو یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، آگے ذکر آئے گا۔ لیکن اس دنیا کی حقیقت یا اس دنیا کی جو ویلیو ہے وہ ایک اعتبار سے، وہ کیا؟ وہ جو کل آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے، کل آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے نتائج کا انحصار اس عارضی فانی چند روزہ زندگی کے اعمال پر ہے، اس اعتبار سے اس کی اہمیت ہے۔ ادروائز یہ دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے، عارضی ہے، فانی ہے، چندرودہ ہے، ختم ہو جانے والی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، تم اسے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر کے پانی میں ڈالے اور نکال کر دیکھے، مسلم شریف کی روایت، تم میں سے کوئی اپنی انگلی کو سمندر کے پانی میں ڈالے اور نکال کر دیکھے کتنا پانی لگ کر آیا۔ یہ جو پانی لگ کر آیا یہ بھی سوکھ کر ختم ہو جائے گا، یہ جو انگلی پر پانی لگ کر آیا یہ دنیا کی زندگی کی مدت اور ڈیوریشن ہے، اور وہ ٹھانٹے مارتا ہوا حد نگاہ تک پھیلا ہوا نہ ختم ہوتا ہوا سمندر، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ بتاؤ کیا اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا کوئی موازنہ ممکن ہے؟ یہ انگلی پر لگا پانی اور وہ ٹھانٹے مارتا حد نگاہ تک پھیلا ہوا سمندر، کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ یہ ہے دنیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام، آپ نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، اس دنیا کی مال و اسباب کی حیثیت، اس دنیا کے مال و اسباب کی حیثیت اگر اللہ کی نگاہوں میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی کوئی ویلیو اور کوئی ورث اور کوئی قدر اللہ کے نگاہوں میں ہوتی، اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ کافروں کو دیکھ کر کوئی زبان پر ہماری رال ٹپکنا شروع ہو جائے تو بڑے افسوس کی بات ہے، مسلمان کی رال ٹپکے اس عارضی دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر اور اسی میں وہ کھو جائے تو یہ کہاں کا مسلمان اور کہاں کے اس کی ایمان کے یہ پہلو، یہ کہاں ایمان کا تقاضا ہے؟ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ ادھر رہنا ہے، فکر ادھر کی کرنی۔ ہر میت کے انتقال کی خبر کو سن کر کیا پڑھ رہے ہوتے ہم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح اللہ کے رسول کا واقعہ مسلم شریف میں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ راستے سے گزر رہے تھے، بالکل لائیو اگزامپل، ہم بھی روزانہ دیکھتے ہیں، کچرے کا ڈھیر پڑا ہے، کچرا بہت کچھ ہوگا لیکن بکری کا مردار بچہ بھی ہے، بکری کا مردار بچہ جس کے کان کٹے ہوئے، پیٹ پھولا ہوا، بدبو مارتا ہوا مردہ۔ رسول اللہ علیہ السلام نے پوچھا کون خریدے گا، ایک دو درہم میں کون خریدے گا؟ عرض کیا رسول اللہ کسی کام کا نہیں، کسی کوئی ویلیو نہیں، کوئی قدر نہیں، ہم میں سے تو کوئی نہ سمجھے، کوئی نہ چیز اس قابل سمجھے کہ ایک دو درہم میں بھی خریدے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ اللہ کی قسم جتنا یہ بکری کا مردار بچہ تمہاری نگاہوں میں کمتر اور حقیر اور ذلیل ہے، یہ دنیا اور اس کا مال و اسباب اللہ کی نگاہوں میں اس سے زیادہ کمتر، اس سے زیادہ حقیر اور اس سے زیادہ ذلیل ہے۔ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، اللہ کا کلام ہے، محمد مصطفیٰ کی احادیث صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسئلہ یقین کا ہے، اس عینک کو لگا کر اس دنیا کے بارے میں ہمیں غور کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی بات، اب مال کے حوالے سے چند باتیں، چوتھی بات مال کے حوالے سے، مال کے حوالے سے پہلی ضروری بات یہ کہ یہ ہماری ضرورت ہے، اس کی مذمت وہ آگے ذکر آ جائے گا، مگر مال ہماری ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں مرغوب بنائی ہمارے لیے۔ سورہ آل عمران میں آتے نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ انسانوں کے لیے مرغوب بنا دی گئی ہے محبت، کس کی؟ عورتوں کی، بیٹوں کی، سونے چاندی کے ڈھیر کی۔ لیکن آگے فرمایا کہ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا ساز و سامان، ضرورت ہے، اور ضرورت ہے تبھی شریعت کے احکامات بھی ہیں۔ زکات کب دیں گے بھائی؟ مال ہوگا تو زکات دیں گے نا۔ وراثت تقسیم کب ہوگی؟ جب مال ہوگا تو وراثت تقسیم ہوگی۔ وصیت غیر وارث کے لیے کر سکتے ہیں ایک تہائی کی حد تک، ترکے میں، مال میں ایک تہائی کی حد تک وصیت غیر وارث کے لیے کر سکتے ہیں۔ کب کریں گے؟ جب کچھ مال ہوگا تو وصیت کی جائے گی نا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر ہے تو مال ہوگا تو خرچ کریں گے۔ تو مال کی مطلق مذمت نہیں ہے، مال ایک ضرورت ہے لیکن اس کو فتنے کے طور پر لینا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ آگے ذکر ابھی آئے گا۔ تو چوتھی بات یہ تھی کہ بہرحال مال ضرورت ہے اس کی، اور اس کو ضائع کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے مال و اسباب کی ضرورت ہے۔ دین اس کو اون کرتا ہے، تبھی تو دین نے یہ سارے احکامات، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، انفاق ہے، صدقات ہیں، وراثت ہے، وصیت ہے، کمانا ہے، رزق حلال کمانا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ سب تبھی ہوگا جب مال میسر ہوگا۔ لیکن پانچویں بات، اس مال کی مذمت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی مال و دولت کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ کثرت کی خواہش نے تمہیں غافل کر ڈالا یہاں تک کہ تم قبروں کو جا پہنچے، تم نے قبریں جا دیکھ لیں۔ اس مال کی محبت میں اتنے ڈوبے کہ اپنے حقوق بھی پامال اور بندوں کے حقوق بھی، اپنے حقوق بھی ہیں بھائی، سب سے بڑا حق یہ کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 میں، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لیکن آج کیا ہے؟ مال کی محبت اتنی کہ اپنے لیے بھی وقت نہیں ہے، نہ اللہ سے لو لگانے کا، نہ اپنے ذات کے حقوق کو ادا کرنے کا۔ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا کہ لنفسک علیک حق، ولی زوجک علیک حق، ولعینک علیک حق، ولی زورک علیک حق۔ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، جسم کو آرام دیا کرو، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے۔ لیکن بہرحال اس مال کی محبت میں ڈوب کر انسان اللہ اور بندوں کے حقوق کو بھی پامال کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین زلزلے کی مانند بہت بھاری، بڑے زلزلے کی مانند ہلا دی جائے گی اور اپنے بوجھ نکال کے باہر ڈال دیں گی۔ اس کے بوجھ کیا ہیں؟ ایک تو مردے باہر آ جائیں گے، اور مسلم شریف کی روایت ہے زمین خزانے نکال کر باہر ڈال دیں گی۔ آج تو زمین کے خزانوں، مادیاں، منرلس کی وجہ سے بڑا انتشار ہے نا، سوڈان کی بات، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے اور ان کی حفاظت بھی فرمائے کہ منرلس کا ہی معاملہ ہے نا، سونے کا معاملہ ہے، غریبوں سے اٹھاؤ اور 100 times مہنگا بیچ کے اپنی عیاشیاں بڑھاؤ اور اپنی سلطنتوں کو مضبوطی دو. یہ کس بنیاد پر؟ انہی مال و دولت کے اسباب اور مال و دولت اور اسباب کی بنیاد پر. خیر اس وقت کا موضوع نہیں ہے، پاکستان میں ڈسٹربینس بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر، لیکن بہرحال منرلس تو ہماری ابھی ہے نا، تو بلوچستان اور کے پی کے معاملات کے انتشار میں یہ بھی نقطہ ذہن میں رہنا چاہیے. یہ مال کل اور نکلے گا، خزانوں کے خزانے نکلیں گے. مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ فرما رہے علیہ السلام، زمین اپنے خزانے نکال کر باہر ڈال دے گی. مردے تو آئیں گے، سونے چاندی کے ڈھیر بھی ہوں گے، بندے دیکھ رہے ہوں گے، کل نہ لوٹ سکیں گے، کل نہ ریفائن کر سکیں گے، کل نہ 100 times مہنگا بیچ کے اپنی بادشاہتوں کو مضبوط کر سکیں گے. کل تو بندہ پتہ کیا کہے گا؟ آگے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، بندہ کہے گا یہ مال اس مال کی وجہ سے میں نے چوری کی تھی، اس مال کی وجہ سے میں نے قتل کیا تھا، ہزاروں مروا دیے. بھائی نکل کے کیا سامنے آ رہا ہے؟ سونے کا گولڈ کا مسئلہ ہے. اس مال کی وجہ سے چوری، اس مال کی وجہ سے قتل، اس مال کی وجہ سے قطع تعلق یہ کی، وراثت کا مال ہڑپ کر لیا، بھائی کا انتقال ہوا تو اس کی جائیداد ہڑپ کر لی، بیوہ بھاوچ کا مال ہڑپ کر لیا، بھتیجے بھتیجی کا مال ہڑپ کر لیا، طاقت آئی تو قبضہ کر لیا، اور دو چار کنال کی بات نہیں ایکڑوں پر قبضہ کر لیا، بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا ڈالی، عیاشیوں کے سامان کر ڈالے، قطع تعلقی بھی کر لی، قتل بھی کرا دیا، زمین کسی کی قبضہ کرنی تھی وہ آڑے آ گیا تو مروا ڈالا. مروا ڈالا کیا؟ مروا ڈالے. کہے گا بندہ کل، اس مال و دولت کی وجہ سے میں نے قتل کیا، اس مال و دولت کی وجہ سے میں نے چوری کی، اس مال و دولت کی وجہ سے میں نے قطع رحمی کی، اور آج یہ میرے مال میرے کسی کام کا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام، لکل امت فتنہ و فتنت امتی المال. یہ بھی حدیث میں لفظ آ گیا فتنے کا، بخاری شریف کی حدیث. ہر امت کا کوئی فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ وہ مال ہے. اس مال کے ذریعے تمہارا امتحان لیا جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت، بڑا طویل پس منظر ہے جو اس آیت کے ذیل میں شان نزول کے طور پر بھی مفسرین نے نقل کی ہے، تفصیلی ہے. اس کا آخری حصہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا علیہ السلام، مجھے تم پر فقر اور فاقے کے آنے کا کوئی اندیشہ نہیں. کیا مطلب؟ فقر آ جائے، فاقہ آ جائے، غربت آ جائے، تم ایمانی کیفیت توکل علی اللہ پر تم اس کو برداشت کر لو گے، تم نکل جاؤ گے. مجھے اندیشہ کس بات کا ہے؟ کہ تم پر دنیا کھولی جائے اور تم دنیا میں مبتلا ہو جاؤ، کھو جاؤ، جیسے پچھلی امتوں پر دنیا کھولی گئی اور وہ اس میں مبتلا اور مبتلا ہو گئے اور اس میں انوالو ہو گئے، حلال و حرام کی تمیز ختم، اللہ کے احکامات پس پشت، اور پھر یہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے جیسے کہ پچھلی امتوں کو اس نے ہلاک کر ڈالا. اس خوف اور اندیشے کا ذکر مسلم شریف میں رسول اللہ علیہ السلام کی روایت میں موجود، اور آج زبان رسول سے جو کچھ جاری ہوا کتنا واضح ہے کہ جس پہ زیادہ کوئی تفسرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میری امت کے غرباء، میری امت کے امراء سے 500 برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے. عمرا بھی جائیں گے، مالدار لوگ بھی جنت جائیں گے جو نیک ہوں گے، لیکن میری امت کے غرباء، میری امت کے عمرا سے 500 برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال مال کا ہونا ایک اپنی جگہ آزمائش، اور زیادہ ہونا زیادہ بڑی آزمائش، اور بہت زیادہ ہوتے چلے جانا یہ اپنی جگہ بہت بڑی آزمائش. اور اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام، جامع ترمذی کی روایت، بندے کے قدم قیامت کے دن ہٹ نہیں سکیں گے اس کی جگہ سے جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے. نمبر 1 زندگی کہاں لگائی، نمبر 2 جوانی کہاں پائی، نمبر 3 مال کہاں سے کمایا، نمبر 4 مال کہاں خرچ کیا، اور نمبر 5 جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. یہ ہمارے نعرے آج کہ میرا جسم میری مرضی سب چلتا ہے، نہیں چلتا، جو چاہو سو کر لو. اللہ نے فرعون کو بھی کرنے کا اختیار دیا، تم جو چاہو سو کر لو. اللہ کو کل جواب دینا ہے، کہاں سے کمایا تم نے، حلال سے یا حرام سے، اور کہاں خرچ کیا، حلال میں یا حرام میں، ناجائز میں یا جائز میں، اس سب کے بارے میں کل جواب دینا ہے. یہ مال کے فتنہ ہونے کا پہلو. چھٹی بات، ہاں جس مال کی مذمت کا ذکر آ گیا، اور اس سے پہلے مال ضروری بھی ہے یہ تذکرہ بھی آ گیا، اب آئیے اس کا ایک اور پہلو بھی آ جائے. یہی مال فتنہ ہے نا، آزمائش ہے نا، تو آزمائش میں بندہ ناکام بھی ہو سکتا اور کامیاب بھی ہو سکتا ہے. حرام میں پڑ گئے تو ناکامی، ناجائز میں پڑھ کے تو ناکامی، اللہ کو بلا دی تو ناکامی، اللہ کے دین کے تقاضے فراموش تو ناکامی، لیکن مال کے ساتھ رہو اور اللہ کو یاد رکھو، مال کے ساتھ رہو اور اللہ کے حقوق ادا کرو، مال کے ساتھ رہو بندوں کے حقوق ادا کرو، مال کے ساتھ رہو دین کے فرائض ادا کرو، تو یہ اجر و ثواب کا باعث ہے. جس قرآن میں مال کی محبت کی مذمت ہے، اسی قرآن حکیم میں مال کے راہ خدا میں خرچ کرنے کے اجر و ثواب کا ذکر ہے. اور بہت عظیم آیت ہے قرآن کریم کی، سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 269 میں، ایک دانہ اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو سات بالیاں اگائیں اور ہر ہر بال میں 100 100 دانے ہو. یہ ریٹ اللہ آفر کر رہا ہے، کتنا ہو گیا؟ 700 گنا، 700 ٹائمز. ساری دنیا کے فائنینشل انسٹیٹیوشنز میں مل کر، ویسے بیڑا غرق ہے دنیا کی اکانومی کا، اس وقت کوئی یہ ریٹ آفر نہیں کر سکتا، نہ کبھی کیا نہ کبھی کرے گا، جو رب کائنات نے آفر کیا ہے. اور دس از ناٹ دا لمٹ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کو چاہے گا اور بڑھا چڑھا کر عطا کرے گا. یہ ایک دانے پر 700 گنا اور اس کو مزید بڑھا دینے کا وعدہ اللہ کی طرف سے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ السلام، ہر دن اللہ کی طرف سے دو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. بخاری شریف کی روایت، ایک کہتا ہے جو اللہ جو تیری راہ میں دے رہے اسے اور دے، جو تیری راہ میں دے رہے اسے اور دے، اور دوسرا کیا کہتا ہے؟ اللہ جو روک رہا ہے تو اس کا روک دے، جو روک رہا ہے تو اس کا روک دے. اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ کھجور کا ایک دانہ، ہر ایک کے لیے آپشن اویلیبل ہے، کھجور کا ایک دانہ دے کر بھی اپنے آپ کو تم جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو. کھجور کا ایک دانہ بھی اللہ کی راہ میں دے کر اپنے آپ کو تم جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر سکتے ہو، تو کر ڈالو اور وہ ایک دانہ بھی اللہ کی راہ میں دے دو. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے برکتوں کو بیان فرمایا. ایک نقطہ اور واضح ہو جائے، بہت مشہور ایک حصہ ہے ایک حدیث مبارک کا جو اکثر لوگوں کو یاد بھی ہے اور اس وقت کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے نوٹ میں بھی لکھا ہوا ہے. پہلے وہ بابا قوم کی تصویر کے ساتھ فرنٹ پر لکھا ہوتا تھا اور اس اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پبلشڈ نوٹ کا سائز بھی بڑا ہوتا تھا اور یہ عبارت صحیح لکھی ہوتی تھی، یعنی سیدھی لکھی ہوتی تھی کہ حصول رزق حلال عین عبادت ہے. بعد میں شاید ویلیو کم ہو گئی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا پبلش نوٹ اس کا سائز بھی چھوٹا ہو گیا اور لگتا ہے کہ یا تو حلال کی اہمیت کم ہو گئی تو یہ عبارت بھی نوٹ کے بیک سائڈ پر چلی گئی اور بیک سائڈ میں بھی وہ سرکل میں چلی گئی. یا تو بندہ گھومے گا تو پڑھ سکے گا یا نوٹ گھمائیں گے تو پڑھ سکیں گے. حصول رزق حلال عین عبادت ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، حدیث ہم سنائے دیتے ہیں، کسب الحلالی فریدتن، رزق حلال کمانا فرض ہے. بھائی آگے بھی کچھ لکھا ہے حدیث میں، بعد الفرائض، دیگر فرائض کے بعد، ساتھ بھی نہیں. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی حلال کما رہے ہیں بس، اور کتنے دین کے تقاضے ہیں؟ حلال کما رہے ہیں، 16 16 گھنٹے محنت کر رہے ہیں، جان جھوکوں میں ڈال کر کما رہے ہیں. بالکل کمائی حلال کی مشقت ہے، کوئی شک نہیں، اور ہاتھ سے حلال کمانے والوں کے ہاتھوں کو اللہ کے رسول نے چوما ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رزق حلال کی عظمت کو رسول اللہ نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. مگر ایک ہی فرض تھوڑی جو دین نے ہم پر عائد کیا ہے کہ جناب اس میں اتنے لگ گئے ہیں، نہ گھر والوں کی فکر ہے، نہ اپنے حقوق کی فکر ہے، نہ اللہ کی فکر ہے، نہ اس کے دین کی فکر ہے، نہ دین کے تقاضوں کی فکر ہے. یہ بات درست نہیں ہے. کسب الحلال فریدتم بعد الفرائض، رزق حلال کا معنی ایک فرض ہے دیگر فرائض کے بعد. کیا مطلب؟ اس فرض یعنی کمانے کے معاملے میں تو کچھ کمی ہو سکتی ہے، دیگر فرائض میں کمپرومائز یہ کمی نہیں ہو سکتی بھائی. اور آج کانسیپٹ یہ ہے کہ کیپ دا چینج. کبھی کبھی ریسٹورینٹس وغیرہ پر بندہ کھانے کو جاتا ہے تو دیتا ہے جناب 1000 روپے، بل بنا 980، ہم کہتے بھائی 20 روپے تو رکھ لے، اور بل بنا 1000، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ واپس آ جاتے ہیں. تو جو بچا وہ دیا، اللہ کے دین کو بچا کچھ دینا ہم نے؟ اللہ کے دین کے لیے جو محنت کے تقاضے جو برسوں سے ہم یہاں بیان کر رہے ہیں اور سنتے آئے ہیں الحمدللہ، اللہ کے دین کے لیے بچا کچھ ہم نے دینا ہے؟ بیسٹ آف دا بیسٹ ہمیں دینا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، یہ کلیئرٹی رہے. بھائی رزق حلال کمارے ایک فرد ہے یہ، اور دیگر فرائض کے بات ہے. فرائض اور بھی ہیں، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، حلال و حرام میں بھی. وراثت کے علم کو تو علم الفرائض کہا جاتا ہے، اور امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے دین کی دعوت کا فرض بھی تم پر عائد ہوتا ہے کہ نہیں؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں تو ان کے مشن کے حوالے سے اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں لگانے کا فرض ہم پر عائد ہوتا ہے. اس کو بائی پاس کر کے رزق حلال کمانا یہ تو کوئی صحیح بات نہیں ہے بھائی, توجہ کی ضرورت ہے. آٹھویں بات بلکہ ساتویں بات, اب اولاد کا تذکرہ ہو جائے. جیسے مال کے بارے میں ذکر ہوا وہ ایک ضرورت ہے, دنیا کے معاملات اسباب کے تحت چلتے ہیں, اس کے تحت مال ضرورت ہے, ذکر آ گیا, اولاد کی بھی ضرورت ہے. ہاں یہ جو آج ٹرینڈ آ گیا کہ نکاح نہیں کرنا غیر فطری طرز عمل ہے, غیر اسلامی طرز عمل ہے. مغربی معاشروں میں مسلمان گھرانے پریشان ہیں کہ جناب بچے اور بچیاں شادی کرنے کو تیار نہیں, پھر کیا کر رہے ہیں وہ, سب کو پتا ہے پھر کیا ہو رہا ہے, غیر فطری بات. اسی طرح بعض کہتے ہیں جی اولاد کی کوئی ضرورت ہی نہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. جاؤ پھر دیکھو جاپان والوں کا حال کیا ہے, بوڑھے مر رہے ہیں, جوان ہے نہیں. اور کراچی یونیورسٹی کو انہوں نے کہا کہ عربک ڈپارٹمنٹ بناؤ جاپان والوں نے, اور کہا کہ ہم فنڈنگ دیں گے تمہارے بچے جاپنی سیکھ, ہم ان کو اکوموڈیٹ کریں گے جاپان میں, اسی کے جوان ہمارے پاس ہے نہیں. تو قرآن تو کہتا ہے وہ بتاؤ کو ماں کتب اللہ لکم, جو اللہ نے تمہیں طے کر تمہارے لیے طے فرما دیا اس کو تلاش کرو. اولاد کا حصول بھی نکاح کے مقاصد میں سے ایک بڑا اہم مقصد ہے, تبھی تو گھر گھر ہنسی کے معاملات آگے چلیں گے نا. یورپ تو پریشان ہو رہے ہیں, برطانیہ کے اندر جو ہے ان کا جو گروتھ ریٹ ہے پاپولیشن کا وہ 2% پر آ گیا اور نیچے آ گیا, اور میجر پورشن جو ہے وہ وہاں کی لوکل خواتین ان کے ذریعے بچے پیدا نہیں ہو رہے, جو امیگرینٹس ہیں ان کے ذریعے سے آبادی بڑھ رہی ہے, ان نیچرل ہے. فرانس والوں کو ورلڈ وار ٹو کے بعد مصیبت پڑ گئی کہ ان کے پاس بچے ہی نہیں تھے, پھر حکومت نے کہا کہ بچے پیدا کرو اسٹیٹ تمہیں سپورٹ کرے گی. یہ ہے ان نیچرل سارے معاملات. تو اولاد کا حصول ضروری ہے, اولاد کا ہونا ضروری ہے, تبھی نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھے گا, گھر گھر ہستی کے معاملات آگے چلیں گے. البتہ ایک ذرا حساس نقطہ بھی ذہن میں رکھیں, اولاد کا حصول مقصود ہے, دینے والی ذات اللہ کی ہے, اور یہ ذرا ایک سینسٹیو ایشو بھی ہے. قرآن کریم سورہ شورا آیت نمبر 49-50, سورہ شورا آیت نمبر 49, اس کا حاصل کیا ہے, اللہ جس کو چاہے بیٹیاں دے, پہلے بیٹیوں کا ذکر ہے تفصیل کا موقع نہیں, جس کو چاہے بیٹیاں دے, جس کو چاہے بیٹے دے, جس کو چاہے دونوں دے, جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے. اللہ علیم بھی, اللہ قدیر بھی ہے, یہ شروع اور آخر میں الفاظ ہیں. اللہ پوری قدرت بھی رکھتا ہے اور اللہ پورا علم بھی رکھتا ہے, مگر اس کو پتا ہے کس کو کیا دینا کس کو کیا نہیں دینا. تو اولاد مقصود ہے, یعنی اس کا حصول مطلوب ہے, گھر گھر ہستی کے معاملات اور نسل انسانی کا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے. لیکن بہرحال اولاد ہے فتنہ, اب اولاد فتنہ وہی بات ہے, فتنے میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں, فتنے میں ناکام بھی ہو سکتے ہیں, آزمائش میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اور آزمائش میں ناکام بھی ہو سکتے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام کی بڑی عجیب حدیث, خوبصورت حدیث پیش ہوئی, اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ یہ اولاد یہ بخل کا باعث بن جاتی, کنجوسی, یہ بزدلی کا باعث بن جاتی ہے, آدمی کمزور پڑ جاتا ہے, اور یہ جنت کے پھول بھی ہیں. رسول اللہ نے فرمایا علیہ السلام, اب تم دیکھو, یعنی اب تشریح ہے, تم دیکھو تم کر کے آ رہے ہو اولاد کے ساتھ, ایسا تو نہیں ان کی جائز ناجائز ہر ضرورت پورا کرنے میں حلال حرام کی تمیز ختم, تو پھر مصیبت پڑ جائے گی, ناکامی ہو جائے گی, آزمائش میں ناکام ہو جائیں گے. تو اس بات کی فکر کرنا, اچھا اولاد نہیں عطا ہوئی تو کسی آزمائش میں مبتلا ہو کر ناکام نہ ہو جانا, شرکیہ رویہ اختیار کرنا, شریعت کے خلاف کو رویہ اختیار کرنا اولاد کے حصول کے لیے, ناکام ہو جاؤ گے تم آزمائش میں. اولاد عطا ہو گئی تو اب آسان بات نہیں ہے بھائی, اولاد کی پرورش کے لیے حلال ذریعے سے ہی ان کی پرورش کرنا یہ اپنی جگہ ایک بڑا کٹھن معاملہ, پھر ان کی تربیت بھی تو ہے, ان کو اللہ کا بندہ بھی تو بنانا ہے, محمد و رسول اللہ علیہ السلام کا امتی نمائندہ بھی تو بنانا ہے, اللہ کے دین کی خاطر بھی تو لگانا ہے, اور ان کو جہنم سے بھی تو بچانے کی فکر کرنی اور کوشش کرنی. قو انفسکم و اہلیکم نارا, سورہ تحریم کی آیت نمبر 6, اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو یہ سارا معاملہ, اولاد نہیں ملنی تو غیر اسلامی رویے حصول کے اختیار نہیں کرنا, پھر ان کی پرورش ہے, ان کی تربیت ہے, ان کو اللہ کا بندہ بنانا, ان کو نبی علیہ السلام کا نمائندہ بنانا, دین کے لیے پریزنٹ کرنا, دین کے لیے لگانا, ان کو جہنم سے بچانا, یہ اہم ترین بات ہے. اور نوٹ کر لیں, پورے قرآن کریم میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اولاد کے لیے گھر بناؤ, بھوک لگے تو کھانا کھلاؤ, سردی آ جائے تو کمبل دو, گرمی آ جائے تو اے سی لگاؤ, کہیں نہیں لکھا ہوا. اس سے کس کی ضرورت ہی نہیں, چڑیا بھی گھونسلہ بناتی ہے بچے کو پال لیتی ہے, اتنی سی بات کے لیے اللہ کے کلام میں کہنے کی ضرورت ہے, بات سمجھ آ رہی. لیکن جو کام لوگ اکثر فراموش کرتے تھے, قرآن وہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وہ دعائیں سکھاتے, اللہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اللہ یہ توجہ دلاتا ہے, قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله اكبر. ہمارے منتخب نصاب میں بھی آیت پیش کی جاتی ہے, بیان کی جاتی ہے, سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24. کہہ دیجئے ان سے نبی علیہ السلام, فرما دیجئے کہ اگر تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہاری اولاد, تمہارے رشتہ دار, تمہاری بیویاں اور تمہارے بیٹے, تمہارے رشتہ دار اور تمہارے بھائی اور تمہارے مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے اور وہ تجارت جس سے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے اور وہ مکانات محلات جو تمہیں بڑے محبوب ہیں, رشتوں کی محبت, مال و اسباب کی محبت, احب الیکم من اللہ ورسولی وجہاد فی سبیلی, اگر یہ آرٹ محبتیں یا کوئی ایک محبت اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے راہ میں جہاد کی محبت سے تمہیں زیادہ محبوب ہے تو جاؤ پھر انتظار کرو اللہ کی طرف سے فیصلے کا اور اللہ عذاب کا فیصلہ آ جائے اور اللہ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا. بی کلیئر اباؤٹ دس. تو اولاد کی محبت میں ڈوب کر حلال حرام اس کی فکر ہی نہ رہے, اللہ کے احکامات پامال ہوں, اللہ کے دین سے دوری ہو جائے, اللہ کے دین کے تقاضوں کو فراموش کر دیں, مصیبت پڑ جائے گی. لوگ کہتے ہیں جی میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. ہاں بھائی یہ سوچو میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا, میرے بارے میں بھی جواب دینا, بچوں کے بارے میں بھی میں نے جواب دینا ہے, اور میرے بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا, کل میں جنت میں ہوں گا یا نہیں, میری بیوی میرے ساتھ ہوگی کہ نہیں, میرے ماں باپ میرے ساتھ ہوں گے کہ نہیں, میری اولاد میرے ساتھ ہوگی کہ نہیں. یہ آج ہماری ٹینشن ہے, یہ آج ہماری فرسٹریشن ہے, یہ آج ہمارے گولز میں کہیں ہے, یہ آج ہماری ترجیحات میں کہیں ہے, یہ آج ہماری پرائیورٹیز میں کہیں ہے. میرے بعد بچوں کا کیا ہوگا, میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا, بھائی یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور میرے بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہاں جہاں یہ سب کچھ ہے وہاں اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے فرمایا نیک اولاد کیا ہے, صدقہ جاریہ, بھائی کھلاؤ پلاؤ اس کی, جو حاجات پوری کرو حلال پر اس کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ, وہ لقمہ جو تم ماں باپ کو کھلاؤ, وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کو کھلاؤ, وہ لقمہ جو تم اپنی اولاد کو کھلاؤ, حضور فرماتے صدقہ ہے, ثواب کا کام ہے. یہ جامع ترمذی کی روایت, کرو کوئی ایشو نہیں, مگر ان کو بناؤ صدقہ جاریہ, مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے ثواب کا باعث بنیں گے. یہ مسلم شریف کی روایت میں ہے نا, صدقہ جاریہ کا عمل, نفع والے علم کا معاملہ اور نیک اولاد, یہ انسان کے لیے کیا بنتی ہے, صدقہ جاریہ بنتی ہے, مرنے کے بعد بھی ثواب کا باعث. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مسند احمد کی روایت, اس شخص کا درجہ جنت میں بلند ہوتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا اس لیے تیرے درجے کو بلند کیا گیا ہے. اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے اللہ صدقہ جاریہ بنائے اور اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آیت میں فرمایا گیا وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, اور جان لو کہ بے شک تمہاری مال اور تمہاری اولاد فتنہ آزمائش کا ذریعہ ہے. ہاں وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اور بے شک اللہ کے پاس تو اجر عظیم تیار ہے, تم اس آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے. اور جنتی گھرانوں کا ذکر بھی قرآن پاک کرتا ہے, سورۃ طور کی آیت 21 میں, ایمان پر رہو تمہارے بچے بھی ایمان پر رہیں, ایمان پر تم عمل کرو اس کے تقاضوں پر تمہاری اولاد ایمان پر عمل کرے, اللہ جنت میں درجات کو بلند کرتے کرتے پوری فیملی کو جمع کر دے گا. یہ سورۃ طور کی آیت نمبر 21 میں آتا ہے. اللہ ایسے ہی گھرانے اور ایسی محنت کی مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دو تین مختصر باتیں, پاکستان میں تو ہر دن کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے, ابھی پھر جاگے ہیں, 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ, ساری توپوں کا رخ میڈیا کا اس طرف ہے. تو بہرحال ہم جب ممبر پر بیٹھیں گے تو ہم اس حدیث کو سامنے رکھتے ہیں, الدین النصیحہ, دین کیا ہے, نسخ و خیر خواہی کا نام ہے. تو حکمراں ہوں, مقتدر طبقات ہوں, کرتا دھرتا ہوں, ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ اچھے مشورے انہیں دیے جائیں. چنانچہ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے جوڑ توڑ, اس سے آگے بڑھ کر جبر, سب کچھ چل رہا ہے, ہم سب کو پتا ہے, کچھ اس میں میں آپ کی معلومات میں اضافہ نہیں کروں گا. ہمارا کہنا یہ ہے کہ بھائی پہلی بات ہے کہ ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, تو اب تک کی ترامیم میں کوئی ترامیم ایسی بھی ہیں کہ اس ملک کو اسلامی رخ پر ڈھالنے کی بات کی گئی ہو, اور اگر نہیں تو پھر پاکستان کی بنیاد پر ہی ہم نہیں آ رہے تو پاکستان کا استحکام کیسے ہوگا. اصل اصول تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ بھائی ہم نے خوبصورت باتیں لکھی ہوئی ہیں، پریمبل میں لکھی ہوئی ہیں کہ حاکمیت اس ملک میں اللہ کی ہے، قرآن و سنت سے متصادم کوئی قانون نہیں بنے گا. تو ہم پہلے بھی کہتے رہے، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی فرماتے رہے رحمت اللہ علیہ، اس کو بالادستی حاصل ہونی چاہیے پورے آئین پر، اسے خوبصورت عبارت کے طور پر نہ ہو. کوئی ترمیم لانی ہے، سب مسلمان ہیں، ساری سیاسی جماعتوں والے بھی مسلمان ہیں، اور بھارت جو اوپر مقتدر ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. اللہ کے بندوں کا اللہ کو جواب دینا، ہم نے اختیار تھا نا تمہارے پاس ترامیم لانے کا، تو اللہ پوچھے گا کہ تم میرے دین کو غالب کرنے کے لیے ترمیم لائے کو یا نہیں لائے. یہ دل سے ہم کہہ رہے ہیں. تو بھائی بالادستی ہو اس بات کی کہ حاکمیت اللہ کی اور کتاب و سنت سے متصادم قانون نہ بنے، اور بقیہ اگر کوئی غیر اسلامی دفعات ہے تو ان کو آئین سے نکالا جائے. اس کے بعد بہت ساری باتیں ہیں، ان میں چند ہماری تجاویز ہیں، تفصیلات بعد میں آتی رہیں گی، اور ہم سٹیک ہولڈرز کو بھی لکھ کر درخواست ہی کر سکتے ہیں، اتنا تو ہمارے بس میں ہے انشاءاللہ تعالی، تو اس کی ہم کوشش کریں گے. ایک اہم بات کیا ہے، صوبوں کی بات کچھ عرصے پہلے اٹھی تھی، اس کا میکینزم ہے باقاعدہ پورا، لیکن کسی دھونس جبر کی بنیاد پر ایسے فیصلے یا ترامیم نہیں ہونی چاہیے، مشاورت سے ہونا چاہیے. آئین میں ایک راستہ ہے، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ انتظامی اعتبار سے ملک کو چلانے کے لیے یونٹس اگر انتظامی چھوٹے ہوں گے تو ان کو سنبھالنا چلانا آسان ہوگا، لیکن کسی لسانیت اور کسی اور بنیاد پر یہ کام نہ ہو، مشاورت کے ساتھ ہو، پھر سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، متعلقہ صوبے میں، وہ دو تہائی کی اکثریت کا معاملہ. اور اس سے پہلے بڑا دلچسپ نقطہ ہے، صاف شفاف الیکشن سے تو ہوں، حقیقت عوامی نمائندے ہوں اسمبلی میں، سینٹ میں اور صوبوں میں، اور پھر دو تہائی اکثریت کے بعد مشوروں سے ان انتظامی یونٹ کا فیصلہ کیا جائے، نہ کہ اجرت کا معاملہ اور کوئی جلد بازی کا معاملہ اور کوئی دھمکیوں کی بنیاد پر یا کوئی جبر کی بنیاد پر ہو. اسی طریقے پر ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ملک میں وفاقی شرعی عدالت ہے، لیکن بیچاری خاصی جو ہے وہ کمزور سی ہے، ان کے ججز کی حیثیت اور ہائر کورٹس کی جو ججز ہیں ان کی حیثیت زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. وہاں جیت علماء ہونے چاہیے اور ان کو اختیارات ملنے چاہیے، اور جو مقام ہم دیتے ہیں ہائی کورٹ میں اور اوپر سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے اندر ججز کو، کم و بیش وہی مقام ان ججز کا بھی ہونا چاہیے. اور وفاقی شرعی عدالت کے جو فیصلے ہیں اس پر اسٹے کا معاملہ ٹیکنیکلی بس پرچی ڈال دیں تو کام ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں باقاعدہ پوری سماعت کے بعد اگر کوئی اسٹے کا معاملہ ہو وہ ہونا چاہیے، لیکن اس میں بھی عدل کے تقاضوں کو سامنے رکھنا. اگلا عدل کا لفظ آ گیا، تو ملک میں عدلیہ ہم سب کو پتہ ہے، ججز بیچارے بھی کھڑے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے، اور کبھی ججز یہ کہتے ہیں کہ ہم انتظار میں کہ فیصلہ اوپر سے آئے، تو یہ عدل ہے؟ تو خدا کے بندے اس عدلیہ کو آزاد رکھا جائے، بالکل ایک آزاد عدلیہ ہی کے ججز کا کوئی ادارہ ہو جو عدلیہ کے ججز کے تقرر کا فیصلہ کرے، نہ کہ مقتدر طبقات کریں، پارلیمنٹ کرے، نہیں، یہ بالکل سیپریٹ ایک ادارہ ہونا چاہیے، انڈیپینڈنٹ، اور میرٹ کی بنیاد پر ججز کا وہاں پر تقرر ہونا چاہیے. ورنہ تو پھر اب اور ہے کیا کیا ہے کہ ہم عدلیہ کو اور پامن کرنے کی باتیں کریں گے. اسی طریقے پر تعلیم کا معاملہ ہے، تعلیم حق ہے، لیکن اس ملک میں مصیبت ہے، میں خود ایجوکیشن کے کچھ کاموں کے حوالے سے منسلک ہوں، کہ 13 قسم کے ہمارے ہاں تعلیمی نظام چل رہے ہیں، اس میں بھی ہم کہتے ہیں اس میں پہلی بات اسلام کو ترجیح دو. تعلیم ہم سمجھتے ہیں میٹرک یا انٹر لیول تک ایک ہی نظم ہونا چاہیے، جس میں عصری علوم بھی ہوں اور دینی تعلیم بھی اس کے اندر ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر اسپیشلائزیشن کی طرف جانا چاہے تو اس کو ہم آگے دیکھیں. اسی طرح جو بہت واضح طور پر بات آ رہی ہے کہ فلاں شخصیت کے لیے کچھ ترمیم ہو جائے، فلاں عہدے کے لیے کوئی ترمیم ہو جائے، تو ریاستیں افراد پر نہیں چلتی، نظام پر چلتی، نظام کو مضبوط کیا جائے، نہ کہ شخصیات کے لیے، عہدوں کے لیے، پروٹیکشن کے لیے کوئی بات کی جائے، وہ تو پھر عدل کے خلاف بات ہوگی. اور سب سے اہم ترین بات، خوبصورت ترامیم کر بھی دیں اور ہم نے کچھ ریکمنڈیشن دیے، پتہ نہیں کون مانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ملک ہم نے اسلام کے نفاذ کے لیے لیا تھا. خوبصورت تو قرآن پاک بھی لکھا ہوا ہے، خوبصورت تو رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث بھی لکھی ہوئی ہیں، مگر خوب ترین تب ہوگا جب اس پر عمل درآمد ہو، اور وہ اس کے لیے ہماری کوئی گزارش کہ ملک اسلام کے نام پڑھ لیا، ہم نے بلوچستان والوں کو راضی کرنا ہے، ہم نے KP والوں کو راضی کرنا ہے، ہم نے سندھ والوں کو راضی کرنا ہے، تو اللہ کو راضی کر کے ہی راضی ہو سکتے ہیں، باقی سب اپنے مفادات کی باتیں کر رہے ہیں، کراچی والے اپنی کر رہے ہیں، فلاں والے اپنی کر رہے ہیں، پنجاب والے اپنی کر رہے ہیں، مقتدر والے اپنی کر رہے ہیں. خدا کے بندوں کوئی مملکت کا سوچو، اور اللہ کے دین کے لیے اس مملکت کو ہم نے بنایا تھا، خدا کے لیے اس کی سوچا جائے. بہرحال آخر میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اللہ ہمارے مقتدر طبقات کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.